نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد حج کے پانچ دن ہیں آٹھ نو دس گیارہ اور بارہ ذوالحجہ ایٹ نائنتھ ٹینتھ الیونتھ اور ٹویلف ذوالحجہ آٹھ تاریخ کو ایٹ آف ذوالحجہ کو جو کہ حج کا پہلا دن ہے مکہ مکرمہ سے سنت طریقے کے مطابق سورج طلوع ہونے کے بعد سن رائز کے بعد مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لائے تھے تو مکہ مکرمہ سے مینا آٹھ ذوالحجہ کو سورج طلوع ہونے کے بعد تشریف لے گئے تھے. اس لیے سنت طریقہ یہی ہے اور اگر اس پر عمل ہو سکے تو بہت اچھا. لیکن ہم لوگ جاتے ہیں تو جس گروپ میں جاتے ہیں جس ٹور گروپ میں جاتے ہیں اس کے حوالے ہوتے ہیں, اس لیے اس میں ہمارا زیادہ بس نہیں چلتا, ہمارا اختیار نہیں چلتا. تو کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سمجھائیں, ان سے درخواست کریں, سمجھائیں نہیں درخواست کریں کہ اگر ہم صبح نکل جائیں سورج طلوع ہونے کے بعد, لیکن وہ اگر عذر پیش کریں تو بس پھر رہنے دیں. اس سلسلے میں کوئی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ ان کی اپنی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. کبھی کبھی تو وہ ہمیں جلدی لے جاتے ہیں اپنی سہولت کے لیے, لیکن کبھی کبھی ان کی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. تو آٹھ ذوالحجہ کو حج کا پہلا دن جو ہے سورج طلوع ہونے کے بعد ہمیں مکہ مکرمہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا ہے. یہ تمہید میں نے اس لیے باندھی, یہ شروع میں میں نے اس لیے عرض کیا کہ آگے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آٹھ ذوالحجہ کو چونکہ ہمیں سورج طلوع ہونے کے بعد مینا جانا ہے تو اس سے پہلے پہلے ہمیں احرام میں آ جانا چاہیے. اب آپ کا جب جی چاہے احرام میں آ جائیں, آپ کا جی چاہے تو فجر کے بعد احرام میں آئیں, آپ کا جی چاہے فجر سے پہلے آئیں, آپ کا جی چاہے تو عشاء کے بعد احرام میں آ جائیں, آپ کا جی چاہے تو سیونتھ آف ذوالحجہ کو آ جائیں, سکسٹھ آف ذوالحجہ کو آ جائیں, ففتھ آف ذوالحجہ کو آ جائیں, آپ پر ہے. لیکن احرام میں ایک مرتبہ انٹر ہو گئے, احرام میں داخل ہو گئے تو ساری پابندی آ جائے گی. اور کبھی کبھی یہ ٹور آپریٹرز جو ہیں, یہ جو گروپ لے جاتے ہیں حجاج کا, وہ اپنے انتظام کی وجہ سے, اپنی مجبوری کی وجہ سے, سہولت کی وجہ سے, جو کچھ بھی ہو, کبھی کبھی عشاء کے بعد بھی لے جاتے ہیں, یعنی فجر سے پہلے لے جاتے ہیں, عشاء کے بعد لے جاتے ہیں, کبھی مغرب کے بعد بھی لے جاتے ہیں, عصر کے بعد بھی لے جاتے ہیں. تو ان کو کہنے کی کوشش کریں کہ بھئی کل صبح کا کوئی اگر شکل ہو جاتی ہو تو بہت اچھا, لیکن نہیں تو چلے جائیں ان کے ساتھ. تو جب ہمیں جانا ہے مینا, اس سے پہلے ہمیں حج کے احرام میں آ جانا ہے, یہ بات ذہن میں رکھو. کتنا جلدی, ایک گھنٹہ پہلے, دو گھنٹہ, اس کے لیے شریعت نے اجازت دی ہے آپ کو, جب جی چاہے, آپ کے کنوینئنس پر ہے. یہ احرام میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے وہ عمرہ میں بتلا چکے ہیں. عورتیں اپنے نارمل کلوز میں رہے گی, مرد حضرات جو ہیں وہ دو چادریں پہن لیں گے اور پاؤں میں ایسی چپل پہنیں گے جس میں یہ اوپر کی ہڈی کھلی رہے. اور احرام میں داخل ہونے سے پہلے مستحب یہ ہے کہ وہ سارے کام کر لیں جو ابھی جائز ہے اور احرام میں آنے کے بعد ناجائز ہو جائیں گے, یہ پہلے بتلا چکے ہیں. बगल के नीचे के बालों को भी साफ करने, नाफ के नीचे के बालों को साफ करने, मूछें ठीक करने, और दाढ़ी को तो यहां भी नहीं छेड़ना है और वहां भी नहीं, दाढ़ी को तो छोड़ दें। दाढ़ी के बारे में हदीस में आता है कि दाढ़ी को छोड़ दो, तो दाढ़ी को रहने दो, अभी से रहने दो दाढ़ी को, ताकि आप वहां जाएं उससे पहले आपकी शरीर दाढ़ी हो जाए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पर जब आप पहुंचे तो आपकी शक्ल देखकर उनको भी तो खुशी हो कि मेरा बेटा आया है, वरना देख करके उनको तकलीफ होगी कि ओहो ये मेरा बेटा और मेरी शक्ल के खिलाफ उस पर कैंची चलाता है, जुल्म करता है दाढ़ी पर। तो दाढ़ी रख लो मेरे भाइयों। देखो जिस मुल्क में आप रहते हैं उसी मुल्क में हम भी रहते हैं, जितने आपके राइट्स हैं उतने ही हमारे भी राइट्स हैं, हमें कोई नहीं सताता, इंशाल्लाह आपको भी नहीं सताएंगे, बल्कि इज्जत करते हैं। गैर मुस्लिम भी दाढ़ी वालों को देखकर इज्जत करते हैं। अभी हमारा सफर हुआ तो पेरिस हम लोग गए थे, तो वहां हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई, मॉरिशस हम जा रहे थे, रियूनियन और मॉरिशस, तो फ्लाइट कैंसिल हो गई, तो अनाउंसमेंट हुआ कि भाई फ्लाइट कैंसिल है और अब आपको होटल दिया जाएगा, तो आप अपनी कूपन ले लें होटल के लिए, प्लीज कम एंड टेक द कूपन। तो उसमें सब गैर मुस्लिम थे, और इसे शरई लिबास में और दाढ़ी वाले हम तीन आदमी थे सिर्फ, मैं, मौलाना अहमद और मौलवी साजिद दीनदार, तीन आदमी थे हम, और लाइन में हम सबके आखिर में खड़े थे। लेकिन उनके जहन में किया या अल्लाह बेहतर जानते, उन्होंने हमें आगे बुलाया, और आगे बुला करके सबसे पहले होटल की कूपन हमें दी। देखो गैर मुस्लिम भी इज्जत करते हैं डैडी की, ये मजहबी लोग हैं, ये रिलीजियस लोग हैं, ऐसा समझते हैं वो। तो चेहरे के ऊपर दाढ़ी रखो, अल्लाह बहुत खुश होगा। भाई नियत करता है कोई आज? चलो कौन नियत करता है जो दाढ़ी काटता है और आज नियत करता है कि अब मैं नहीं काटूंगा, हाथ उठाकर बताओ। उठा, उठाओ, माशाल्लाह उठाओ भाई, सब उठाओ, आपको देखकर दूसरे उठाएंगे तो आपको सवाब मिलेगा। माशाल्लाह भाई बहुत बड़ी तादाद है, अल्लाह आप लोगों को जजाए खैर दे, अल्लाह बरकत दे, और आपके इरादे में अल्लाह ताला खूब पुख्तगी नसीब करे, और आपको इसी तरह दीन के दूसरे कामों पर भी अमल करने की खूब तौफीक दे। तो वो काम कर लीजिए जो अहराम में आने के बाद नाजायज होने वाले हैं, मियां बीवी के ताल्लुकात नाजायज हो जाएंगे, वो भी अगर चाहे बीवी साथ हो तो कर लें, और ये चादरें पहन लें। और मर्दों के लिए बेहतर ये है कि वो एहराम की नियत हरम शरीफ में जाकर करें, औरतें जहां हैं वहीं करें अपनी क़ियामगाह पर। औरतों के लिए बेहतर ये है कि वो अपने होटल में करें, मर्दों के लिए हरम शरीफ में। और तरीका वही है कि मकरूह वक्त ना हो तो दो रकात एहराम की नमाज पढ़ें, पहली रकात में सूरह कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरी रकात में सूरह कुल हुवल्लाहु अहद अगर याद हो तो, ये याद ना हो तो कोई भी सूरत पढ़ सकते हैं। और दो रकात पढ़ने के बाद मर्द हजरात जो है वो सर ढांक कर पढ़ें, सर ढांक कर नमाज पढ़ना बेहतर है। तो ये जो आम एक रिवाज होता चला जा रहा है कि टोपी के बगैर ही लोग नमाज पढ़ लेते हैं, तो नमाज हो तो जाती है लेकिन जरा कम दर्जे की होती है, वो ग्रेड उसका कम हो जाता है टोपी के बगैर, और टोपी के साथ उसका ग्रेड हाई हो जाता है। तो हल्की फुल्की टोपी पहन करके अगर ग्रेड हाई हो जाए तो क्या हर्ज है हमें? हर चीज के अंदर हाई ग्रेड चाहते हैं ना, तो इसमें भी हाई। तो टोपी तो एहराम में भी कहा कि पहले सर ढक करके पहने, इसलिए कि अभी आप एहराम में नहीं है तो मना नहीं है। अब दो रकात पढ़ ली आपने, औरतों ने भी दो रकात अपनी पढ़ ली अगर वो पाकी की हालत में है, तो नापाकी की हालत में है तो ऐसे ही वुजू करेगी या गुसल करेगी और मुसल्ले पे बैठ करके नियत करेगी। क्या नियत करना है? अल्लाहुम्मा इन्नी उरीदुल हज फयस्सिरहु ली वतकब्बलहु मिन्नी, ए अल्लाह मैं हज की नियत करता हूं, करती हूं, उसे आप मेरे लिए आसान कीजिए और मेरी तरफ से कबूल कीजिए। और उसके बाद पढ़ो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मर्द हजरत जरा बुलंद आवाज से, औरतें पस्त आवाज से। अगर औरतें ऐसी जगह पर हो जहां मर्द ना हो और मर्दों तक आवाज पहुंचने के इम्कान ना हो तो वो भी बुलंद आवाज से पढ़ सकती हैं। مثلاً کمرے میں عورتیں اکیلی ہیں اور وہ احرام میں آ رہی ہیں تو وہ بھی بلند آواز سے پڑھ سکتی ہیں. تو لبیک پڑھنا ہے. لبیک پڑھتے ہی آپ حج کے احرام میں آ گئے. اب آپ کے لیے وہ ساری چیزیں ممنوع ہو گئی جس کی لسٹ حج کی کتابوں میں ملتی ہے آپ کو. اب ان سب چیزوں سے بچنا ہے. جو حضرات حج افراد کر رہے ہیں یا حج قران, وہ تو پہلے ہی سے احرام میں ہے, وہ تو احرام سے نکلے ہیں ہی نہیں, نکلے ہی نہیں ہے, اس لیے ان کو احرام پہننے کی ضرورت نہیں. احرام میں کون آئیں گے؟ تمتو کرنے والے لوگ. اب ہمیں جانا ہے مینا, اور میں نے عرض کر دیا کہ بہتر یہ ہے کہ حج کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد نکلے, لیکن آج کل اس پر عمل کرنا مشکل ہے, اس لیے کہ حاجی بہت ہوتے ہیں تو گروپ والے جو ہیں اپنی جو کچھ مجبوریاں ان کی معلم کے ساتھ ہوتی ہوگی, اس لیے اس میں جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور میں درخواست ان حضرات سے کرتا ہوں, اگر میری آواز کہیں پہنچ رہی ہو تو, کہ جو حضرات گروپس لے جاتے ہیں اگر آسانی کے ساتھ وہ لے جا سکتے ہوں تو ان کو لے جانا چاہیے اپنے حج کرنے والوں کو سورج طلوع ہونے کے بعد دوسرے دن. اگر بڑی مشقت کا اندیشہ ہے, آپ کو کوئی پریشانی ہے, وہ الگ بات ہے. اب مینا چلے گئے, لبیک پڑھتے پڑھتے اللہ کو یاد کرتے ہوئے, ذکر ہو, تسبیح ہو, استغفار ہو, گناہوں سے بالکل بچو. اب نظر کی حفاظت, کانوں کی حفاظت, زبان کی حفاظت, گناہ بالکل نہ ہو اور ٹائم بالکل ویسٹ نہ ہو. آپ یہ سمجھے کہ صرف پانچ دن ہیں, پانچ دن میں برابر گرفت میں رکھوں تو مجھے حج مبرور نصیب ہوگی. اور حج مبرور کا مطلب یہ کہ گارنٹی کہ آپ پوری زندگی دین پر رہیں گے اور حسن خاتمہ نصیب ہوگا, ایمان کے ساتھ موت آئے گی اور سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. پانچ دن صرف محنت کرنی ہے آپ کو, 5 days only. برابر چیک رکھو اپنے آپ پر. مینا چلے گئے, اب سورج طلوع ہونے کے بعد سن رائز کے بعد نکلیں گے تو ظہر سے پہلے پہنچ جائیں گے. کبھی 1 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں, کبھی 1.5 گھنٹے میں, کبھی دیر بھی لگتی ہے, کبھی جلدی بھی ہو جاتا ہے. پہنچ گئے, حج کے پہلے دن صرف 2 کام کرنے کے ہیں. مینا میں صرف 2 کام کرنے کے ہیں حج کے پہلے دن. 1 کام ہے مینا میں 5 وقت کی نمازیں پڑھنا, ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر. یہ 5 وقت کی نمازیں وہاں پڑھنا. یہاں میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ سنت کتنی امپورٹنٹ ہے. سنت کا کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا کتنا امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتاؤں. کہ اگر کوئی حجی یہ سوچے کہ میں عصر کے بعد جاؤں گا مینا, ظہر بھی پڑھوں گا مکہ میں, عصر بھی پڑھوں گا مکہ میں, اس لیے کہ مکہ میں 1 نماز کا ثواب 1 لاکھ کے برابر ہے. حجی ہے اور مینا والے دن میں وہ ایسا سوچے کہ میں 2 نماز یہاں پڑھ کر کے پھر جاؤں گا, مغرب سے پہلے پہنچ جاؤں گا اور مینا میں سو جاؤں گا, کتنا اچھا خیال ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں نماز کہاں پڑھی تھی؟ ظہر کی, مینا میں. عصر کہاں پڑھی تھی؟ مینا میں. عام دنوں میں آج اگر میں چلا جاؤں اور ظہر کی نماز مینا میں پڑھوں اور دوسرا آدمی مکہ میں پڑھے تو 1 لاکھ کا فرق ہو جائے گا. لیکن حج والے دن مینا میں حجی نماز نہ پڑھے اور مکہ میں پڑھے تو اسے مینا میں نماز کے ثواب سے بہت کم ثواب ملے گا. دیکھو اصل چیز کیا ہے, مکہ بھی اصل نہیں, مدینہ بھی اصل نہیں. اصل چیز کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کاپی کرنا, یہ اصل چیز ہے. زندگی کی ہر چیز میں کاپی کرو ان کو, ان کو کاپی کرو, ان کو آئیڈیل بناؤ. تو مینا میں ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر. ظہر, عصر, مغرب, عشاء اور فجر, دوسرے دن کی فجر, 9th of Dhul Hijjah کی فجر. 5 نمازیں پڑھنی ہے, 1 کام یہ کرنا ہے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ رات مینا میں گزارنی ہے. رات مینا میں ایک شخص جو ہے وہ ظہر وہاں پڑھ لے, عصر پڑھ لے, مغرب پڑھ لے, اور مغرب پڑھ کر کے کہے کہ چلو میں مکہ ہوا ہوں, چلو مزدلفہ ذرا دیکھ کر کے آ جاؤں, عرفہ دیکھ کر کے آ جاؤں, اور صبح کو آئے اور یہاں پھر فجر پڑھے. تو 1 کام کیا اور 1 کام چھوڑ دیا. نہیں, پوری رات گزارنی ہے کہاں؟ مینا میں. مینا میں رات ٹھہرنا ہے.
اور مینا میں رات ٹھہرنا ہے، مینا میں فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور نکلنا کب ہے عرفات کے لیے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد. پھر سورج طلوع ہونے کے بعد. اب یہاں پر جو ہے وہ جو گروپ والے لوگ ہیں، کچھ لوگ وہ آگے رات ہی کو لے جاتے ہیں. تو اس میں دیکھو، ایک تو وہ مینا میں ٹھہرنے کی سنت گئی، اور دوسری یہ سنت بھی گئی، اس لیے کہ یہ 9th of Dhul Hijjah کو سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنے کی جو سنت ہے، وہ 8th of Dhul Hijjah کو سورج طلوع ہونے کے بعد نکلنے کی سنت سے ذرا اونچی ہے، اس کی تاکید زیادہ ہے. اس لیے اس میں تو اہتمام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو دو کام کرنے کے ہیں، رات گزارنی ہے، اور نمبر دو 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہے. اس کے علاوہ فارغ وقت میں کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنی ہے. حج کو سیکھو، ایک دوسرے کو سکھاؤ، خدمت کرو ایک دوسرے کی، دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے توبہ کرو. ایسا ٹارگٹ بناؤ کہ میں مینا میں بالکل فری ہوں تو چلو 3 سپارے پڑھ لوں گا، 5 سپارے پڑھ لوں گا. ٹارگٹ بناؤ کہ میں 200 مرتبہ درود پڑھ لوں گا، 100 مرتبہ استغفار پڑھوں گا. اس میں عبادت میں گزرے، بے پردگی سے بچے، بہت کسی کو تکلیف ہم سے نہ پہنچے. یہاں ایک مشورہ میں دیا کرتا ہوں کہ مینا پہنچنے کے بعد کھانے پر اگر آپ ذرا کنٹرول کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. کھانے پر کنٹرول مینا آنے کے بعد، مینا میں بھی کنٹرول کرو، اور عرفات میں بھی کنٹرول کرو، اور مزدلفہ میں بھی کنٹرول کرو، پھر مینا آ کر کے جو کھانا ہو کھاتے رہو. یہ اس میں پورے سفر میں آپ کو راحت رہے گی، عافیت رہے گی، ڈائریا وغیرہ تکلیف سے بچیں گے آپ. ہمارے ساتھ، ہم حج کے لیے گئے تھے تو ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ میرے یہاں حج کے پروگرام میں آئے تھے. تو میں نے یہ کہا کہ بھائی مینا میں جو ہے آپ لکوڈ پر رہیں، پھل فروٹ پر رہیں، عرفات میں بھی ایسا ہی کریں، مزدلفہ میں بھی ایسا ہی کریں. تو وہ ڈاکٹر تھے تو وہ میڈیکل لائن سے سوچ رہے تھے، تو وہ ہمارے گروپ میں تھے. تو ان کو ڈائریا کی تکلیف ہو گئی مزدلفہ میں، میرے گروپ میں تھے. تو وہ مجھے کہنے لگے کہ تو وہ جو مشورہ ہمیں دیتا تھا تو اس وقت مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اب سمجھ میں آ گیا ہے. اس نے کہا بہت اچھا مشورہ ہے، کہا کہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا. اس لیے کہ لائن میں کھڑے رہنے کا، ٹوائلٹ وغیرہ کی فیسیلٹی اتنی نہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو عافیت اسی میں ہے کہ آدمی اپنی حفاظت کر لے. تو اب جو ہے ایک مشورہ یہ ہے. دوسری بات کہ وقت پورا عبادت میں گزارے. چونکہ کچھ کرنے کا نہیں ہے، نہ کوئی رکنا نہیں ہے حج کا، اس لیے ٹائم بہت ضائع کرتے ہیں، بات چیت میں بہت مشغول ہو جاتے ہیں، مشغول رہیں. اب دوسرے دن، یعنی حج کے دوسرے دن، 9th of Dhul Hijjah کو ہمیں جانا ہے عرفات کے میدان میں. یہ عرفہ کا دن ہے، یہ حج کی روح ہے، اسپرٹ آف حج ہے، حج کا سول ہے، یہ اصل حج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہ الحج و عرفہ، تو حج تو عرفہ ہی ہے، یعنی اصل چیز عرفہ ہے. اگر کوئی شخص سب کچھ کر لیتا ہے، سب کچھ کر لے، اور عرفہ میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہ جائے اس کے وقت میں، تو اس کا حج نہیں ہوا. اب کچھ دم دے کر کے کرے نہیں، کچھ 2 بار جانا پڑے گا حج کرنے کے لیے. اور اس دن میں مغفرت بھی بہت ہوتی ہے، اللہ تعالی شان وہ سب کی مغفرت فرما دیتے ہیں. اتنے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شیطان عرفہ کے دن جتنا ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن نہیں. اپنے اوپر وہ مٹی ڈالتا ہے. کیوں مٹی ڈالتا ہے؟ کہ میری سال ہے سال کی محنت بیکار ہو گئی، اتنے سالوں تک میں نے محنت کی، اس سے گناہ کرانے میں، کتنے بڑے بڑے گناہ میں نے کروائے، اور ان کو جہنم کے راستے پہ ڈالا، اور یہ آج ایک دن میں سب معاف ہو گئے، لاکھوں انسان، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کے رشتہ دار کی بھی گناہ معاف ہو گئے اور امت کے گناہ معاف ہو گئے. یہ اصل ہے، یہ بالکل اس میں آج کا دن جو ہے بالکل وصول کرو اس کو. تو آپ جب سورج طلوع ہونے کے بعد نکلیں گے تو اپنے اپنے خیموں میں اپنی اپنی جگہ پر پہنچ جائیں گے. عرفات میں جانا ہے تکبیر پڑھتے ہوئے، تسبیح پڑھتے ہوئے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے، تلبیہ پڑھتے ہوئے، خوب لبیک پڑھیں، لبیک اللہم لبیک، اور عرفات آپ پہنچ جائیں گے. عرفہ چونکہ عرفہ میں وقوف عرفہ میں ٹھہرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اس لیے اس کے لیے اللہ تعالی شانہ نے وقت بھی بہت لمبا رکھا ہے. زوال سے یہ وقت شروع ہوتا ہے اور زوال سے عصر مغرب عشاء اور دون تک صبح صادق تک وقت رہتا ہے. صبح صادق تک میں اگر کوئی ایک سیکنڈ کے لیے بھی چلا جائے تو اس کا حج ہو گیا. لیکن اصل وقوف جو ہے, وقوف اگر کوئی وقت پر پہنچ جاتا ہے تو وقوف ہے زوال سے لے کر آفٹر نون سے لے کر نون کے بعد سے لے کر مغرب تک غروب تک سورج کے غروب ہونے تک. تو زوال سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک یہ وقوف کا وقت ہے. تو وقوف کے اس وقت میں وہاں پہنچنے کے بعد سے لے کر غروب تک ٹھہرنا واجب ہے, اور ایک سیکنڈ کے لیے چند لمحوں کے لیے ٹھہرنا فرض ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص زوال سے پہلے وہاں پہنچ گیا ہے اور زوال ہو گیا, اب زوال ہو گیا تو مغرب سے پہلے نہیں نکل سکتا. اگر کوئی مغرب سے پانچ منٹ پہلے بھی نکل گیا, مغرب سے پانچ منٹ پہلے بھی نکل گیا تو فرض ادا ہو گیا, واجب ادا نہیں ہوا, اب دم دینا پڑے گا. لیکن اگر کوئی لیٹ پہنچا, ٹریفک میں آ گیا اور دو بجے پہنچا, تین بجے پہنچا, چار بجے پہنچا, تو لیٹ ہونے کی وجہ سے کچھ نہیں ہے, وہاں پہنچ جانے کے بعد سے لے کر مغرب تک ٹھہرنا ضروری ہے. مغرب تک ٹھہرے وہاں تو مغرب تک ٹھہرنا واجب اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرنا فرض. اگر کوئی بالکل نہیں جاتا عرفات میں اس کا حج نہیں ہوگا, اور اگر کوئی جاتا ہے اور جانے کے بعد پھر مغرب سے پہلے نکل آتا ہے تو واجب چھوٹ گیا تو دم ہوگا. تو مغرب تک وہاں ٹھہرنا ہے. اب آپ حضرات وہاں پہنچنے کے بعد کبھی کبھی بہت جلدی بھی پہنچ جاتے ہیں, نو ساڑھے نو بجے بھی پہنچ جاتے ہیں لوگ, تو آپ آرام کر لیں, زوال تک آرام کر لیں. مسنون طریقہ یہ ہے کہ وقوف سے پہلے عبادت, وقوف شروع ہوگا ظہر کی نماز کے بعد, وہاں ٹھہرنا یعنی عبادت کی نیت سے ٹھہرنا, تو یہ وقوف شروع ہوگا ظہر کے بعد, زوال کے بعد. تو غسل کر لیں, اگر غسل کا موقع نہ ہو تو وضو کر لیں, اور وضو کر کے ظہر کی نماز پڑھیں, اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد عبادت میں مشغول ہو جائیں. اس سلسلے میں جو مسنون طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہاں عرفات میں ایک پہاڑ ہے جس کو جبل رحمت کہتے ہیں, اس جبل رحمت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر بیٹھ کر کے وقوف فرمایا تھا جبل رحمت کے نیچے. یہ سب سے بہتر جگہ ہے کہ جبل رحمت کے نیچے. جبل رحمت کے اوپر جو لوگ چڑھ جاتے ہیں یہ بدعت ہے, یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں. جبل رحمت کے نیچے, اور وقوف کا طریقہ یہ ہے, وقوف کا بہترین طریقہ کہ وقوف کرے کھڑے ہونے کی حالت میں, قبلے کی طرف منہ کر کے, اور ہاتھ جو ہے جیسے دعا میں اٹھاتے ہیں اس طرح اٹھائیں. تو کھڑا رہے, قبلے کی طرف منہ کر کے, ہاتھ جس طرح دعا میں اٹھائے جاتے ہیں اس طرح دعا اٹھائیں, اور تسبیح پڑھیں, تحلیل پڑھیں. اگر ہاتھ تھک جائے تو چھوڑ بھی سکتا ہے, تھک جائے تو چھوڑ بھی سکتا ہے, اور اگر کھڑا کھڑا تھک جائے تو بیٹھ بھی سکتا ہے, پھر دوبارہ ہمت ہو تو کھڑا ہو جائے. لیٹنا مکروہ ہے, لیکن اگر معذور ہے تو اس کے لیے لیٹنے کی بھی اجازت ہے اور گنجائش ہے. یہ طریقہ ہے وقوف کا. اور ذکر و اذکار میں یہ ہے کہ جو بھی آپ ذکر کریں کم سے کم تین مرتبہ پڑھیں تو بہتر ہے. مثلا کلمہ طیبہ پڑھا آپ نے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد, اور تین سے زیادہ مرتبہ پڑھنا چاہیں تو بہت اچھا. جو بھی پڑھے آپ الحمدللہ تو تین مرتبہ کہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں چوتھا کلمہ بہت زیادہ پڑھا ہے, تو چوتھا کلمہ جتنا زیادہ پڑھ سکے پڑھیں. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے قیام کے دوران پورا قرآن ختم کر لیتے ہیں اور آدھا پارا ایک پارا رہنے دیتے ہیں اور عرفات میں ختم کرتے ہیں تاکہ عرفات میں ختم قرآن کی دعا ان کو مل جائے. یہ بھی آپ کر سکتے ہیں, نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن اصل یہ ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ ایسے دعا کے لیے اٹھاتے, اس طرح اٹھا کر کے جو پڑھنا چاہے پڑھتا رہے, ہاتھ میں قرآن پکڑ کے قرآن بھی پڑھ سکتا ہے. تو جبل رحمت کے نیچے قبلہ کی طرف کھڑے ہو کر دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے, اس طرح ہاتھ اٹھا کر عبادت میں ذکر و اذکار وغیرہ میں مشغول رہے. لیکن ہم لوگ چونکہ واقف نہیں ہیں وہاں کے حالات سے, اس لیے نماز جو ہے وہ جماعت کے ساتھ, وہاں مسجد ہے اس عرفات کی مسجد, اس میں جو حج کے امام صاحب ہوتے ہیں وہ نماز پڑھاتے ہیں, تو کئی لوگ وہاں بھی چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اور نماز پڑھنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں اور واپس ان کو ٹینٹ نہیں ملتا ان کا اور بچھڑ جاتے ہیں. کچھ لوگ جبل رحمت کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں آ جاؤں گا لیکن نہیں ملتا. وہ تو فیملی ہے ساتھ میں, بوڑھے ہیں, گروپ میں آپ ہیں, تو ادھر ادھر جانا نہیں چاہیے. بہتر یہ تو کیا چار پانچ آٹھ دس نوجوان ہوں, فرینڈز ہو ان کے ساتھ, کوئی ویک اور کمزور لوگ نہ ہو, صحت مند تندرست ہو, ان کے لیے یہ سب کام ہے. تو آپ کیا کریں کہ خیمے میں رہیں, آپ کے ٹینٹ میں رہیں, اور ٹینٹ میں ظہر سے عصر تک گرمی ہوتی ہے, اس لیے ظہر سے عصر تک تو ٹینٹ کے اندر ہی کھڑے رہ کر کے عبادت کریں, پھر عصر کی نماز کے بعد باہر آ جائے آسمان کی چھت کے نیچے, ذرا ٹھنڈک ہو جائے اس کے بعد, اور باہر ٹینٹ سے باہر کھڑے ہو کر کے عبادت کرے. عورتیں جو ہے وہ پردے میں رہے, اندر ٹینٹ ہی میں رہیں, اور مغرب سے لے کر یہ عصر سے لے کر مغرب تک بھی خوب عبادت میں مشغول رہیں. تو ظہر اپنے وقت میں پڑھنی ہے, عصر اپنے وقت میں پڑھنی ہے, اور مغرب تک سورج کے غروب ہو جانے تک عبادت میں مشغول رہنا ہے. سورج کے غروب ہونے تک عبادت میں مشغول رہنا ہے. ظہر اور عصر کو عرفات کے میدان میں ایک ساتھ پڑھنے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں, کہ یہ کنڈیشن یہ کنڈیشن یہ کنڈیشن یہ کنڈیشن ہو تو دونوں نمازوں کو ساتھ پڑھنا ہے. لیکن چونکہ وہ کنڈیشنز میٹ نہیں ہوتے, اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق نمازوں کو اپنے اپنے وقت میں پڑھنی ہے, ظہر کو ظہر کے وقت میں, عصر کو عصر کے وقت میں, اور عبادت میں وقت گزارنا ہے. وہاں ایک وظیفہ بھی ہے پڑھنے کا, تو وہ ہماری حج کی جو کتاب تقسیم کی جا رہی ہے اس میں ہوگا, اس کو دیکھ کر کے وہ وظیفہ بھی پڑھیں. اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں. عرفات کے میدان میں آپ ہمارے لیے بھی خوب دعا کریں, ہماری اکیڈمی کے لیے, ہمارے سب تعلق والوں کے لیے, ماں باپ, اساتذہ, مشائخ, پوری امت کے لیے خوب دعا کریں. اور یہ دعا ضرور کریں کہ اے اللہ, آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, انبیاء نے, نیک لوگوں نے جو جو دعائیں یہاں کی ہیں وہ ساری میں آپ سے مانگ رہا ہوں, مجھے سب کچھ دے دے, میرے سب تعلق والوں کو دے دے. مغرب کا وقت ہو گیا, اب مغرب کا وقت ہو گیا, مغرب کی نماز وہاں نہیں پڑھنی ہے. یہاں میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ جو گروپ والے حضرات ہیں, اگر ان تک میری آواز پہنچے تو میری درخواست ان سے یہ ہے کہ یہ عرفات کا وقوف جو ہے یہ بہت اہم ہے. اور گروپ والے کبھی کبھی کیا کرتے ہیں, اپنے انتظام کی سہولت کے لیے وہ مغرب سے آدھا گھنٹہ پہلے ہی لوگوں کو کوچ میں بٹھانا شروع کر دیتے کہ چلو, تو اب وہ سارا مزہ بگڑ جاتا ہے عبادت کا. تو آپ ذرا صبر کر لیں اور غروب ہو جائے اس کے بعد ان کو کوچوں میں بٹھائے اور ٹرانسپورٹ میں بٹھائے. اور آپ حضرات سے بھی درخواست ہے کہ آپ عبادت میں لگے رہیں, اگر وہ آپ کو کہیں تو ان سے درخواست کریں کہ بھائی مغرب تک تو ٹھہرنے دیں یہاں, وہ کوچ میں آپ بیٹھیں گے وہ بھی عرفات ہی ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ڈسٹریکشن تو ہو گیا نا, اب سامان اٹھا رہے ہیں, سامان سمیٹ رہے ہیں, نکل رہے ہیں, وہ اصل جو مانگنے کا وقت ہے. لیکن اگر ایسی شکل پیدا ہو جائے, بعض دفعہ ضدی بھی ہوتے ہیں, بعض لوگ نہیں عمل کرتے, تو کوچ میں جا کر کے بھی غروب تک آپ عبادت میں مشغول رہیں. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ خیمے کے اندر یا وہاں میدان کے اندر عبادت میں لگا رہے غروب تک. مغرب کی نماز یہاں نہیں پڑھنی ہے, مغرب کی نماز پڑھنی ہے مزدلفہ میں, اور وہ بھی پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں. مغرب کی نماز
مزدلفہ میں پڑھنی ہے اور وہ بھی پڑھنی ہے عشاء کے وقت میں. یہ واجب ہے. مغرب کی نماز کو مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پڑھنا واجب. اس کا مطلب یہ ہے کہ عرفات سے لے کر مزدلفہ کے راستے میں نہیں پڑھے گا, مزدلفہ میں جا کر پڑھے گا. دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ بہت جلدی پہنچ گیا عرفات سے مزدلفہ اور ابھی عشاء کا ٹائم شروع نہیں ہوا ہے تو اب بھی نہیں پڑھے گا. پڑھے گا کب؟ مزدلفہ میں پہنچے اور اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جائے. یہ واجب ہے دونوں نمازوں کو عشاء کے وقت میں پڑھنا. اور اگر وہاں پہنچنے میں اتنی تاخیر ہو گئی, ایسا بہت کم ہوتا ہے لیکن ہوتا ہے کبھی, ہمیں بھی ہمارے ساتھ یہ ہوا تھا, اس لیے کہ کبھی کبھی رانگ روڈ پہ چلا جاتا ہے اور پھر ڈائیورژن ہوتا ہے تو پھر رانگ روڈ پہ چلا گیا, پھر ڈائیورژن ہوا, تو فجر کا وقت بالکل قریب ہو گیا اور پھر بھی ہم مزدلفہ میں نہیں پہنچ سکے. تو اب کیا کرنا ہے؟ اگر ایسا لگے کہ فجر کا وقت قریب ہے اور اب ہمیں مغرب اور عشاء مزدلفہ میں ملنے والی نہیں ہے اور قضا ہو جائے گی, اب تو جہاں ہے وہیں پڑھ لیں, آپ جہاں ہے وہیں پڑھ لیں دونوں نمازوں کو. لیکن اگر پہنچ سکتے ہیں تو پھر تو مزدلفہ میں جا کر کے پہنچنا ہے, پڑھنا ہے. تو مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنا واجب ہے. وہاں پہنچ گئے عشاء کے وقت میں, عشاء کا وقت ہوا. یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ حج کے لیے جانے سے پہلے مکہ مکرمہ کی اذان کے جو ٹائمنگز ہے وہ آپ نوٹ کر لیں, اور وہ جو ٹائم ہے اس کے مطابق آپ ساری نمازیں پڑھیں, دوسروں کی دیکھا دیکھی نہ پڑھیں. تو آپ مزدلفہ میں چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں تو اذان ہو رہی تھی 7 بجے, 7 o'clock, اور ابھی تو 6:30 ہوئے ہیں اور یہ لوگ تو نماز پڑھنا شروع کر دیا عشاء کی, مغرب کی اور عشاء کی. نہیں, آپ اپنے وقت پر پڑھیں, وقت کو نوٹ کر کے لے جائیں, ساری نمازیں اس وقت کے مطابق پڑھیں. تو مزدلفہ پہنچ گئے, مزدلفہ پہنچنے کے بعد اپنا سامان وامان رکھا جہاں کہیں رکھنا ہے, اور سامان رکھنے کے بعد پھر سب سے پہلا کام, مستحب یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ مغرب اور عشاء کی فکر کریں. سب سے پہلا کام یہ ہے, مغرب اور عشاء کی فکر کریں. اور وضو اگر نہیں ہے تو وضو کر لیں, اور وضو اگر پہلے ہی سے ہے تو سب سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں. اکیلے پڑھیں تو بھی, جماعت کے ساتھ پڑھیں تو بھی, طریقہ یہی ہے کہ دونوں کو عشاء کے وقت میں ایک ساتھ پڑھنا ہے. اور ترتیب کیا ہوگی؟ سب سے پہلے اذان کہی جائے, اذان کے بعد اقامت. بس یہ ایک اذان اور ایک اقامت سے دونوں نمازیں پڑھنی ہیں, اذان اقامت. اس کے بعد پہلے مغرب کی نماز پڑھو, سنت نہیں پڑھنی ہے, اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھو, اور عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ مغرب کی سنت پڑھو, اس کے بعد عشاء کی سنت پڑھو, اور اس کے بعد جو ہے وہ وتر کی نماز پڑھو. نماز سے فراغت ہو گئی, نماز سے فراغت کے بعد اب آپ جو ہیں استنجا, وضو, کھانا پینا, یہ ساری فکریں کر لیں. اور صبح ساجد تک, ڈون تک وہاں ٹھہرنا سنت موکدہ ہے. اور ڈون صبح ساجد کے بعد مزدلفہ کا وقوف ہے, تو مزدلفہ کا وقوف شروع ہوتا ہے صبح صادق سے, ڈون سے, اور ختم ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک, 2-3 منٹ پہلے تک. سورج کے طلوع ہونے سے 2-4 منٹ پہلے تک وہ وقوف رہتا ہے, وہ وقوف کا وقت ہے. عورتوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, بیماروں کے لیے مزدلفہ میں ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. وہ مغرب پڑھ لی, عشاء پڑھ لی, اس کے بعد اگر مینا چلے جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. تو بوڑھا شخص بھی ہے اور اس کے ساتھ 2-4 عورتیں ہیں, اور اگر محرم ہیں وہ ساری, اور انتظام اگر ہو جاتا ہو ان کو روانہ ہونے کا, تو وہ جا سکتے ہیں, ان کے لیے ٹھہرنا ضروری نہیں ہے. اگر ٹھہر جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. اب اس رات میں کیا کرنا ہے؟ رات میں, رات ٹھہرنا وہاں سنت موکدہ ہے. رات میں وہاں ٹھہرنے والے کیا کریں؟ عبادت کریں, اس لیے کہ یہ رات بہت ہی مبارک ہے. اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں, عبادتیں بہت قبول ہوتی ہیں, تو جتنی ہو سکے عبادت کریں, تہجد پڑھیں. اور عبادت ہی میں سو جانا بھی ہے, سو جانا بھی عبادت ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات سے ثابت ہے کہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام بھی فرمایا تھا. تو اس نیت سے سو جائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, یہ بھی عبادت ہوگی. اور اگر آپ بہت تھکے ہوئے ہیں تو پوری رات بھی اگر سوئے رہیں تو کوئی حرج نہیں ہے, اس نیت سے سوئیں کہ میں ذرا آرام کر لوں تاکہ کل وقوف میں اچھی طرح سے عبادت ہو سکے. تو پوری رات سو لیں, تہجد کے وقت اٹھ جائیں, اور تہجد کے وقت اٹھ کر کے وضو کر کے تہجد کی نماز پڑھیں, دعا کریں, صبح صادق پر, صبح صادق ہونے پر فجر کی نماز پڑھیں, اور صبح صادق کے بعد وہاں وقوف شروع ہوگا. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے سے کچھ پہلے تک وقوف, وہاں کا جو وقوف ہے یہ سنت ہے, اور چند لمحوں کے لیے ٹھہرنا واجب ہے. وہاں عرفہ میں کیا کہا تھا کہ زوال سے لے کر مغرب تک پورا ٹھہر جانا یہ واجب ہے, اور دو چار لمحوں کے لیے ٹھہر جانا یہ فرض. یہاں کچھ کم درجہ ہے کہ پورا وقت ٹھہرنا سنت, اور کچھ دیر کے لیے ٹھہر جانا یہ واجب. اگر کوئی شخص مزدلفہ سے صبح صادق سے پہلے نکل جاتا ہے اور مینا پہنچ جاتا ہے تو اس نے واجب کو چھوڑا, اس لیے دم ہوگا. اور اگر کوئی شخص سورج طلوع ہونے کے بعد پہنچتا ہے مزدلفہ میں, اس نے بھی واجب کو چھوڑا, اس کا بھی وقوف نہیں ہوا, سورج طلوع ہوا اس کے بعد پہنچا. صبح صادق سے لے کر سورج طلوع ہونے تک کے وقت میں کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا یہ واجب ہے, اور پورا وقت ٹھہرنا یہ سنت ہے. تو آپ جب صبح صادق ہوگی اور نماز پڑھیں گے تو نماز میں آپ کو 5 منٹ لگ جائے گی, تو واجب وقوف تو ختم ہو گیا. اب اگر آپ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے تک ٹھہریں گے تو سنت بھی ادا ہوگی, اور اس کا طریقہ بھی یہی ہے کہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے رہیں اور عبادت میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں, اگر تھک جائیں تو بیٹھ بھی سکتے ہیں. اب یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی صبح صادق ہو جاتی ہے اور صبح صادق کے بعد نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھتے ہی بس وہ بیٹھ جاؤ جا رہے ہیں, بیٹھ جاؤ جا رہے ہیں. تو کوشش یہ کریں کہ جتنی دیر تک وقوف ہو سکے کریں, اور اگر آپ کو بیٹھ ہی جانا پڑے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ابھی مزدلفہ ہی میں ہیں, سورج کے طلوع ہونے سے پہلے شاید ہی آپ مزدلفہ سے باہر نکل سکیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ میں تو مزدلفہ ہی میں ہوں, میرا وقوف ابھی ہو رہا ہے, اب عبادت میں مشغول رہیں جب تک سورج طلوع نہ ہو. اب مزدلفہ سے فارغ ہو کر کے آپ پہنچ گئے مینا, یہ حج کا تیسرا دن شروع ہو گیا, اور یہ حج کا سب سے زیادہ بزی اور ہیکٹک دن ہے. حج کا تیسرا دن, سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتلا دوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کیا کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کی نماز ادا فرمائی, فجر کی نماز مزدلفہ میں ادا فرمائی, فجر کی نماز کے بعد آپ نے وقوف فرمایا, اور ابھی سورج طلوع ہوا نہیں تھا کہ اس سے پہلے آپ وہاں سے روانہ ہو گئے. روانہ ہو گئے اور آپ مینا پہنچے, اور مینا سیدھے تشریف لے گئے جمرات پر, ہم ہماری زبان میں شیطان کہتے ہیں, شیطان پر, جمرات پر. اور بڑے شیطان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 کنکریاں پھینکی, اور 7 کنکریاں پھینکنے کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے لیے تشریف لے گئے, اور آپ نے 100 قربانیاں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح کیے, اس میں سے 63 آپ نے خود ذبح کیے. اور عمر کتنی تھی آپ کی؟ 63 ایئرز کی عمر تھی. تو 63 اونٹ 63 ایئرز کی عمر میں خود ذبح کیے, کتنی طاقت ہوگی. اور پھر حضرت علی کو کہا کہ 37 باقی رہ گئے, میری طرف سے تم ذبح کرو 100 اونٹوں کی قربانی کی. اور قربانی سے فارغ ہونے کے بعد پھر آپ نے سر مبارک کے بال حلق کروائے, نکال دیے بال, تو احرام میں سے نکل گئے. احرام میں سے نکلنے کے بعد آپ چلے گئے مکہ مکرمہ, اور مکہ مکرمہ جا کر طواف زیارت کیا, اور طواف زیارت سے فارغ ہونے کے بعد واپس آپ مینا آ گئے, اور ظہر کی نماز آپ نے مینا میں پڑھی. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا. یہ 4 کام کرنے کے ہیں اب آپ کو. نمبر 1, بڑے شیطان پر کنکریاں مارنی ہے, نمبر دو، نمبر دو قربانی، قربانی. اور یہ قربانی حج کی ہے، وہ یہاں رہ کر کے ہم جو عید الاضحیٰ کی قربانی کرتے ہیں وہ یہ نہیں ہے. اس لیے یہ نیت کرنی پڑے گی آپ کو کہ میں حج تمتو کی قربانی کر رہا ہوں. اور آپ مفتیوں سے پوچھ لیجئے بعد میں کہ حج تمتو کی قربانی تو مجھے کرنی پڑے گی، وہ ہر سال میں یہاں قربانی کرتا ہوں، وہ بھی میرے لیے ضروری ہوگی؟ یہ آپ مفتیوں سے پوچھ لیجئے. قربانی جو کرنی ہے وہ حج تمتو کی، اس کو دم شکر کہتے ہیں. شکر اللہ کا ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ آپ نے ایک ہی سفر میں مجھے عمرے کی بھی توفیق دی اور مجھے حج کی بھی توفیق دی، یہ اللہ میں شکر کے طور پر یہ قربانی ادا کر رہا ہوں. تو قیران کرنے والوں کے لیے یہ واجب ہے قربانی، حج کی قربانی. تمتو کرنے والوں کے لیے حج کی قربانی واجب ہے. اور جو لوگ افراد کرتے ہیں صرف حج، ان کے لیے یہ قربانی مستحب ہے، ضروری نہیں ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب ہم نے حج تمتو کرنا ہے، تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے؟ سب سے پہلے بڑے شیطان پر کنکریاں پھینکیں گے، 7 کنکریاں. اس کا طریقہ بھی بتلایا جائے گا. نمبر دو، اس کے بعد قربانی کرنی ہے دم شکر، حج کی قربانی. نمبر تین، اس کے بعد سر کے بالوں کو منڈوانا ہے یا حلق کرانا، قصر کرانا ہے 1-1 انچ. اور نمبر چار، اس کے بعد طواف زیارت کرنا ہے. اس کے بارے میں ایک اہم بات ذہن میں یہ بٹھا لیجئے کہ یہ 4 کام کرنے کے ہیں. رمی، رمی جسے انگلش میں پیلٹنگ کہتے ہیں، رمی پیلٹنگ. اور اس کے بعد اینیمل ساکری، اس کے بعد پیلٹنگ، اینیمل ساکریفائس. اور اینیمل ساکریفائس کے بعد شیونگ، اور شیونگ کے بعد طواف زیارت. یہ پہلی 3 چیزیں ہیں، ان کو آرڈر میں کرنا واجب ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مینا پہنچے اور مینا پہنچنے کے بعد پہلے قربانی کر لے اور بعد میں کنکریاں پھینکے، تو اس پر دم واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ واجب کے خلاف کیا ہے. یا کوئی شخص جو ہے وہ پیلٹنگ کر لے پہلے اور پیلٹنگ کے بعد قربانی کو چھوڑ کر کے سر کے بالوں کو منڈوا لے، اس نے واجب کے خلاف کیا. یہ ایک آرڈر میں ہونا ضروری ہے، واجب ہے. اور طواف زیارت کو آرڈر میں 4th نمبر پر کرنا یہ مستحب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی طواف زیارت کو یہاں لے آتا ہے تو ثواب کم ہو جائے گا، دم نہیں ہوگا. طواف زیارت کو یہاں لے آتا ہے، طواف زیارت کو یہاں لے آتا ہے بیچ میں، تو طواف زیارت کو آگے پیچھے کرنے کی گنجائش ہے، باقی 3 چیزوں کو نہیں. یہ ترتیب سے کرنا پڑے گا ان 3 چیزوں کو. تو پیلٹنگ جو ہے، پیلٹنگ اینیمل ساکریفائس اور شیونگ، پیلٹنگ اینیمل ساکریفائس اور شیونگ، یہ ہم نے کوڈ ورڈ بنایا ہے PASS. تو یہ ترتیب اگر رہے گی تو پاس ہو جائیں گے. تو سب سے پہلے کنکریاں پھینکنی ہیں، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد شیونگ. اور طواف زیارت کہیں بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر 4th نمبر پر کرے تو بہت اچھا. اور یہ کس کے لیے ہے یہ ترتیب ضروری؟ ان کے لیے جو حج تمتو کر رہے ہیں یا حج قران. جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان کے لیے چونکہ قربانی مستحب ہے، اس لیے وہ قربانی نہ کرے تو بھی حرج نہیں. اور اگر وہ قربانی کرنے والے ہیں تو مستحب ہے، اس لیے وہ کہیں بھی کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. یعنی کنکری پھینکنے کے بعد، کنکری پھینک لی اور کنکری پھینکنے کے بعد انہوں نے شیو کرا لیا، شیو کرانے کے بعد پھر انہوں نے قربانی کر لی، شیو کرا لیا اور طواف زیارت کر لی، اس کے بعد انہوں نے قربانی کر لی، ان کے لیے کوئی حرج نہیں. لیکن ہم چونکہ تمتو کرنے والے، اس لیے ترتیب ضروری ہے. یہ میں نے اس لیے زیادہ ایمفسائز کیا کہ آج کل عام متن لوگ جو ہیں اپنی قربانی کسی اور کے حوالے کرتے ہیں، خود تو قربانی کر نہیں سکتے تو کسی اور کو سونپیں گے. تو یہ آپ اپنے گروپ لیڈر سے، مفتیان کرام سے پوچھ کر کے سیکھ لیں کہ کیا کرنا پڑے گا. آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے یا نہیں؟ اگر اچھے گروپ لیڈر ہوتے ہیں جن میں دینداری ہوتی ہے، دین کی فکر ہوتی ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ بھی میں بات عرض کر دوں کہ آپ حضرات کی تو اب بکنگ وغیرہ سب ہو گئی ہوگی، لیکن کم سے کم دوسروں کو بتلاؤ جو لوگ ابھی سن رہے ہوں گے کہ حج کے لیے جانے سے پہلے کس کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کا بھی خیال رکھو. بعض دفعہ لوگ جو ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں جن کے مسائل ہمارے مسائل سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور وہاں جا کر کے سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ اب ہم کیا کریں, اور بالکل ان کا حج خراب ہو جاتا ہے پورا. اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر چلنے والے ہوں, دیندار ہوں, معتبر ہو, امانت دار ہوں. ایسے لوگ چاہیے کہ اگر وہ ہماری قربانی صحیح وقت پر نہیں ہوگی تو ہمیں بتائیں گے کہ آپ کی قربانی ابھی نہیں ہوئی ہے, اس لیے آپ ابھی بال مت کٹوانا. ایسے لوگوں کے ساتھ جاؤ جو آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں. اب یہ چار چیزیں جو ہے, چار چیزیں ان کے اوقات ذرا سمجھ لیجئے. اوقات سب سے پہلے کرنی ہے کیا؟ رمی. پہلے دن صرف بڑے شیطان پر کنکریاں مارنی ہے. دیکھو یہ بڑا شیطان اور مڈل شیطان اور سمول شیطان, بگ شیطان, مڈل شیطان اور سمول شیطان, تو وہاں سائز میں وہ بڑے چھوٹے نہیں ہیں, تو ایسے ہی کہتے ہیں, وہ تینوں کی سائز صحیح میں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن یہ تین میں سے ایک جگہ پر کنکریاں پھینکی تھی, اس لیے ہم بھی وہیں پھینکیں گے. اس کا نام ہے جمرۃ العقبہ, اسے جمرۃ الاخرا بھی کہتے ہیں, اسے جمرۃ الکبرا بھی کہتے ہیں. اس کے اوپر سات کنکریاں مارنی ہیں. اس کا وقت کتنا ہے؟ اس کے لیے آپ کے پاس 24 آورز ہیں. کتنا وقت ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ 24 آورز. اب 24 آورز یہ وقت جو ہے وہ 10th of ذوالحجہ کو صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور 11th of ذوالحجہ کو صبح صادق پر ختم ہوتا ہے. اتنا لمبا ٹائم شریعت نے رکھا ہے, لیکن پھر بھی لوگ رش کرتے ہیں, رش کر کے وہاں چلے جاتے ہیں اور پھر ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں وہاں, صبر نہیں کرتے لوگ. اور یہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک کا جو وقت ہے, صبح صادق سے سورج کے طلوع ہونے تک کا یہ وقت مکروہ ہے. یہ مکروہ ہے اس لیے کہ ہم تو کہاں ہوں گے؟ مزدلفہ میں ہوں گے. تو کہ بھائی تو یہاں گیا کر رہا ہے, تجھے تو مزدلفہ میں ہونا چاہیے, مکروہ ہے ہمارے لیے. یہ وقت کس کے لیے ہے؟ وہ عورتوں کے لیے, بوڑھوں کے لیے, وہ جو رات کو آ گئے ہیں ان کے لیے ہے کہ تم رمی کر لو ان لوگوں کے آنے سے پہلے. اچھا ہمارے لیے کیا ہے پھر؟ صبح صادق, یہ سورج طلوع ہو گیا, سورج نکل گیا, سورج کے نکلنے سے لے کر زوال تک ہمارے لیے مستحب وقت ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں رمی فرمائی تھی. تو اس وقت میں اگر کسی کی رمی ہو جائے تو بہت اچھا ہے, لیکن ہجوم کی وجہ سے مشکل بھی ہوتا ہے. تو ذرا معلوم کریں. آج کل میں کئی سالوں سے مجھے سعادت نصیب نہیں ہوئی, آپ دعا بھی فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ حج کی سعادت نصیب فرمائیں. حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جا نہیں پاتے کام کاج کی وجہ سے یا کوئی نہ کوئی مشغلہ, صحت تندرستی, تو دعا فرمائیں کہ اللہ حج نصیب فرمائے. تو عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ پوچھ لیں کہ اس وقت جانا سیف ہے, یعنی خاص طور پہ جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں, بیویوں والے ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لے کر جاتے ہیں, بیماروں کو لے کر جاتے ہیں, انہیں اتنا رش نہیں کرنا چاہیے مزدلفہ, مگر یہ مستحب وقت ہے. پھر ظہر سے لے کر مغرب تک جو ہے وہ مباح وقت ہے. مباح کا کیا؟ مستحب کا کیا معنی؟ کہ اس وقت میں آپ کریں گے تو ثواب زیادہ ملے گا. اور مباح کا کیا معنی؟ کہ ثواب زیادہ بھی نہیں ہوگا اور کم بھی نہیں ہوگا, اور مکروہ میں ثواب کم ہو جائے گا. تو مغرب سے لے کر پھر مغرب, عشاء اور صبح صادق تک مکروہ ہے, یہ وقت ہو گیا. اس میں جب آپ سے ہو سکے رمی کرنی ہے. میں ہمیشہ ان لوگوں کو جو بوڑھے ہوتے ہیں, بیمار ہوتے ہیں, عورتوں والے ہوتے ہیں, ان سے یہ کہتا ہوں کہ بھائی مزدلفہ سے آؤ اور آ کر کے مینا میں آرام کرو, اور آرام کر کے عصر کے قریب قریب کچھ سوچو جانے کا. عصر کے قریب قریب ظہر پڑھ لو, عصر بھی پڑھ لو اپنے خیمے میں, اور پھر سوچو کہ چلو اب چلتے ہیں. تو وہاں جانے تک میں انشاءاللہ امید ہے کہ مغرب سے پہلے, مغرب کے بعد آپ کی رمی ہو جائے گی. اور بوڑھوں کے لیے, عورتوں کے لیے, بیماروں کے لیے تو مغرب کے بعد مکروہ بھی نہیں ہے. اور جو ساتھ ان کا ساتھی ہے جو لے جا رہا ہے, وہ چونکہ ان کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کے لیے بھی مکروہ نہیں ہوگا. تو آرام سے اس کو کہ اتنا ہوگا, اتنا صرف ہوگا کہ جب تک رمی نہیں ہوگی آپ قربانی نہیں کر سکتے, قربانی نہیں ہوگی اس وقت تک بال کو منڈوا نہیں سکتے. تو احرام سے نکلنے میں 8-10 گھنٹے کا فرق ہوگا, لیکن سکون بہت رہے گا. رمی کرنی ہے, پہلا کام یہ رمی. اب یہ رمی جو ہے, رمی اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو رمی کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے شیطان کے پاس آئیں اور بڑے شیطان کے سامنے کھڑے ہو کر کے
इस तरह आप खड़े रहे बड़े शैतान के सामने कि दाई तरफ मीना हो और बाई तरफ मक्का मुकर्रमा हो. कैसे पता चलेगा कि दाई तरफ मीना है या नहीं? तो दाई तरफ जो है वहां जमारात के पास एक बहुत बड़ी मस्जिद है, तो मस्जिद की तरफ अगर आपका दाया बाजू होगा वो मीनारा नजर आएगा हर जगह से, तो बाया अगर होगा तो इसका मतलब है कि मक्का आपकी बाई तरफ है. और खड़े होकर के रमी करनी है. रमी कैसे करनी है? कंकरी को उठाना पकड़ना है इंडेक्स फिंगर और थंब से, अंगूठे और शहादत की उंगली से, और हाथ ऊंचा करके बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, जेंटली बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर. सात कंकरियां अगर एक साथ किसी ने फेंक दी तो ये सात नहीं हुई, एक ही हुआ. अलग अलग फेंकना है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह. जोर जोर से मारना नहीं है, ये खिलाफ सुन्नत है. बिस्मिल्लाह जेंटली बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर. और वो जो पिलर है, पिलर अब तो पिलर भी नहीं है, वो तो वॉल जैसा है, अब पूरा उसे एक्सटेंड किया है उन्होंने ईज पैदा करने के लिए लोगों के लिए, उसको लगना जरूरी नहीं है. वो उसके इर्द गिर्द जो कुआं जैसा बना हुआ है, दीवार जो है उसके अंदर गिर जाए, या बहुत सारी कंकरियां जमा हो गई है उसके ऊपर गिर जाए, बस काफी है इतना. तो बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह करके सात कंकरियां फेंक देने की है. और सात कंकरियां फेंकने के बाद फिर आप जो है दुआ नहीं करनी है. ये कायदा याद रख लो कि बड़े शैतान पर कंकरियां फेंकने के बाद दुआ नहीं है, और दरमियान वाले और छोटे पर कंकरियां फेंकने के बाद दुआ करनी है. ये जहन में बात बिठा दो. अब एक बात और भी है कि ये कंकरियां जो है, आपको कितनी कंकरियों की जरूरत पड़ेगी? 49 की जरूरत पड़ेगी. इसलिए कि पहले दिन आपको 7 चाहिए, दूसरे दिन तीनों की रमी करनी है तो 21 चाहिए, उसके बाद फिर तीनों की रमी करनी है तो 21 चाहिए, तो 49 कंकरियां चाहिए. ये तीन दिन की रमी जो है वो वाजिब है, जरूरी है. और 13th ऑफ जुलहिज्जा की रमी भी अगर आप करना चाहते हैं कि मैं 13th को भी करूंगा, तो आपको 21 और कंकरियां चाहिए. ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर कोई करेगा तो सवाब मिलेगा. तो जिसको अगर ये अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती है तो करना चाहिए. तो अब आपको 70 कंकरियां चाहिए. नॉर्मली लोग जो है वो कंकरियों को उठाते हैं मुजदलिफा से, तो आपको भी अगर वहां से उठाना हो तो उठा लेना चाहिए. लेकिन कंकरियां जो है वो कहीं से भी उठा सकते हैं, सिर्फ दो जगहों के पास से नहीं उठा सकते. मीना से भी उठा सकते हैं, मुजदलिफा से भी उठा सकते हैं, लेकिन दो जगह, एक क्या नापाक जगह से नहीं उठा सकते, नापाक जगह, और दूसरा जहां कंकरियां फेंकी जाती है वहां से नहीं उठा सकते, इसके अलावा कहीं से भी. और मुस्तहब यह है कि पहले दिन की रमी के लिए कम से कम 7 कंकरियां आप मुजदलिफा से उठा लें. लेकिन मैं तो आपको यह मशवरा दूंगा कि सारी ही वहां से उठाना, इसलिए कि वहां कंकरियां तलाश करना आसान बहुत है. और कंकरियों की साइज क्या होनी चाहिए? पीज, एक पीज आता है पी, उसका दाना होता है पीज का, वो सबसे छोटा. और खजूर की गुटली, खजूर का सीड, वो सबसे बड़ा, इसके दरमियान साइज ले लेनी चाहिए. और यहां से जाने से पहले आप छोटी छोटी दो थैलियां ले जाए. पहले जमाने में लोग दर्जी से बनवाकर ले जाते थे, टेलर से, तो एक में तो 49 रखते थे और उसमें से निकाल करके दूसरी खाली जो है उसमें उस दिन जितनी जरूरत पड़ने वाली है वो लेकर के जाते हैं, और वो बाकी वहीं रहती है ताकि कहीं गिर ना जावे. तो दो छोटी छोटी थैलियां आप ले जावे बना करके. तो पहले दिन की रमी करनी है बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, 7 मरतबा कंकरी फेंकी, और फेंकने के बाद फिर दुआ नहीं करनी है. ये पहले दिन की रमी खत्म हो गई. अब रमी से आप फारिग हो गए, रमी से फारिग होने के बाद अब क्या करना है? कुर्बानी करनी है. तो रमी से फारिग हो गए, अब कुर्बानी आपकी जिस वक्त होगी वो कुर्बानी होगी. और कुर्बानी होने के बाद फिर सर के बालों को मुंडवा लेना है. सर के बालों से जब जैसे ही मुंडवा लेंगे तो आप एहराम से निकल जाएंगे. और एहराम से निकलने के बाद आपके लिए हर चीज हलाल हो गई सिवाय मियां बीवी के ताल्लुकात के. आपस के हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशनशिप है वो अभी हलाल नहीं है. वो कब हलाल होगी? वो तवाफ जियारत कर लेने के बाद. तवाफ जियारत कर लेंगे तो उसके बाद वो भी हलाल हो जाएगा. अच्छा, यहां एक बात मैं अर्ज कर लूं कि अब समझ में क्या आ गया? समझ में ये आ गया कि हलक करने के बाद
जितनी भी चीजें मना हुई थी एहराम की वजह से वो हलाल हो गई, सिवाय एक चीज के, मियां बीवी के ताल्लुकात। मियां बीवी के ताल्लुकात कब जायज होंगे? उस वक्त जब के तवाफ जियारत करेंगे। तो इससे किसी को गलत फहमी ना हो जाए। क्या गलत फहमी? कि ये रमी है, रमी के बाद सर के बालों को मुंडवाना है, नहीं, रमी है, कुर्बानी है और फिर शेविंग है, हलग है, और उसके बाद तवाफ जियारत। यहां पहुंचने के बाद हर चीज हलाल हो गई और तवाफ जियारत के बाद मियां बीवी के ताल्लुकात भी हलाल हो गए। लेकिन ये तवाफ जियारत की तरतीब जरूरी नहीं है। तो अगर किसी ने तवाफ जियारत यहां कर लिया तो वो ऐसा ना समझे कि चूंकि तवाफ जियारत कर लिया है इसलिए सारी चीजें तो नाजायज है, मियां बीवी के ताल्लुकात हलाल हो गए हैं। समझे? कायदा क्या है? कायदा यह है कि जितनी चीजें मना हैं उनके हलाल होने के लिए हलग जरूरी है, और मियां बीवी के ताल्लुकात के हलाल होने के लिए हलग और तवाफ जियारत दोनों जरूरी है। तो हलग कर लिया तो तवाफ जियारत का इंतजार करो, और तवाफ जियारत हो गया है तो हलग का इंतजार करो। अब यहां पर जो है एक आखिरी बात है, वो आखिरी बात यह है कि रमी के सिलसिले में घबराहट बहुत होती है, बाज लोगों के हुजूम बहुत होगा, धक्का धक्की, फिर सुना हुआ होता है कि वहां तो मौत भी वाकई हो जाती है, मौत भी वाकई हो जाती है, तो इसलिए बहाना तलाश करते हैं कि कोई ऐसा बहाना मिल जाए कि दूसरा कोई हमारी तरफ से कर ले। तो कमर में मामूली दर्द है तो कहते हैं कि मैं बीमार हूं, आप मेरी तरफ से कर लेना। फ्लू हो गया तो कि मैं बीमार हूं, आप मेरी तरफ से कर लेना। मैं तो बूढ़ा हूं, आप मेरी तरफ से कर लेना। मैं औरत हूं, मेरी तरफ से कर लेना। नहीं, इसके लिए ये वो कर सकता है जो शरीय एतबार से माजूर हो, शरीय एतबार से माजूर। तो अगर आप हजरात में से किसी को ऐसा महसूस होता है कि मैं माजूर हूं तो ये मुफ्तियाने किराम से आप पूछ लीजिए कि आप माजूर हैं या नहीं। भाई समझ में आ गई बात? वरना अगर आप ऐसे ही किसी को प्रॉक्सी बनाएंगे और वो आपकी तरफ से करेगा तो आपकी रमी नहीं होगी, खुद जाकर के करना पड़ता है। वो माजूर तो वो है जिसे शरीयत माजूर करार दे। अल्लाह ताला शानहु हमें अमल की तौफीक अता फरमावे और ये जितने काम हैं उन सारे कामों को हमारे लिए आसान कर दे। ये जो कुर्बानी है, कुर्बानी उसका वक्त शुरू होता है 10th of Zulhijjah को सुबह सादिक से और ख़त्म होता है 12th of Zulhijjah की शाम को, मगरिब के वक्त। ये पूरा उसके लिए वक्त है। लेकिन ज़रूरी क्या है कि उससे पहले रमी का हो जाना ज़रूरी है। बस ये जहन में, उससे पहले रमी का हो जाना ज़रूरी है, एक बात ये। दूसरी बात ये कि तवाफ़ ज़ियारत का वक्त क्या है, वही 10th of Zulhijjah की सुबह सादिक से शुरू होगा और 12th of Zulhijjah की मगरिब तक। इस वक्त में तवाफ़ ज़ियारत तो फ़र्ज है लेकिन इस वक्त में तवाफ़ कर लेना वाजिब है। अगर किसी ने 12th of Zulhijjah की मगरिब तक तवाफ़ ज़ियारत नहीं किया तो वो जब तक तवाफ़ नहीं करेगा उस वक्त तक उसका हज नहीं होगा। तो तवाफ़ ज़ियारत किए बगैर ही मसलन आ गया तब उससे ये कहा जाएगा कि आपका हज उस वक्त पूरा होगा जबकि आप वापस जाकर के उसकी कजा ना कर लो, जाओ जाकर के तवाफ करो ये, और तवाफ करके फिर दम दो इसलिए कि आपने ताखिर की है। हाँ, एक सिचुएशन ऐसा है कि जिसमें उसमें गुंजाइश है और वो तब है जबकि औरत हालत हैज में हो और हैज की हालत में होने की वजह से वो 10th को भी ना कर सकी, 11th को भी ना कर सकी, 12th को भी ना कर सकी, तो उसके लिए ये गुंजाइश है कि अब वो जो है वो जब पाक हो 13th को, 14th को, 15th को, वो पाक होने की हालत में करें। इसलिए बुकिंग कराते वक्त भी इस बात का ख्याल रहे कि हमारी औरत इन दिनों में हालत हैज में तो नहीं है, अगर हालत हैज में तो पाक कब होगी और पाक होने के बाद अपना तवाफ़ ज़ियारत पूरा कर सकेगी या नहीं। अल्लाह ताला शानहु मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमावे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه اجمعين। بس بھائی حج کا اب جو باقی حصہ رہ گیا ہے وہ انشاءاللہ آئندہ کل کی نشست میں ہم بیان کریں گے۔ اور یہ ایک بات رہ گئی، اصل میں اس سال میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بہت ایگزوسٹن فیل کر رہا ہوں، तो आप लोगों को ऐसा फील नहीं होता कि मैं बीमार हूं, इससे कि जब मैं समझाने के लिए बैठता हूं तो मैं पूरा अंदर चला जाता हूं उसमें, लेकिन अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत एग्जर्ट कर रहा हूं अपने आप को, तो इसी वजह से मैं थोड़ा हज का असल जो तरीका है वो बतला रहा हूं। बाकी ये कि मेरी पहले की जो सीडीज हैं वो हमारी पीछे भी आपको मिल जाएगी, वेबसाइट पर भी मिलेगी, उसको आप सुनो बार बार, उसमें इससे ज्यादा तफसील से इसी चीज को समझाया गया है मगर और इलाबोरेशन के साथ। तो वो वहां उमरे में मैंने कहा था कि लब्बैक पढ़ते रहे, कब तक लब्बैक पढ़ते रहना है, तवाफ शुरू करने तक। तो हज में उमरा में अहराम में आने के बाद लब्बैक पढ़ते रहना है, कब तक पढ़ते रहना है, रमी करने तक। तो मीना में भी लब्बैक पढ़ेंगे, अरफा जाते हुए पढ़ेंगे, अराफात में भी पढ़ेंगे, मुजदलिफा आते हुए पढ़ेंगे, मुजदलिफा में भी पढ़ेंगे, मुजदलिफा से मीना आते हुए पढ़ेंगे, मीना में भी पढ़ते रहेंगे, लेकिन जैसे ही आपने कंकरी फेंकी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, अब लब्बैक खत्म हो गया। अल्लाह ताला भाई आप सब हजरात के लिए बहुत आसान फरमाए, बाकी दो दिन जो बाकी रहेंगे वो मेरे लिए अल्लाह आसान फरमाए, और अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए, और आप सब हजरात को हज मबरूर नसीब करे। आपकी दुआओं में अल्लाह हमारा भी हिस्सा रखे, पूरी उम्मत का हिस्सा रखे, और आपको बहुत कबूलियत के साथ ले जाए, आपकी बीवियों को, आपके साथ जो भी जा रहे हैं, अल्लाह ताला जिस मुसलमान को वहां जब भी ले जाए क़यामत तक, बार बार ले जाए और जब भी ले जाए, अदब के साथ ले जाए, अजमत के साथ ले जाए, मोहब्बत के साथ ले जाए, कबूलियत के साथ ले जाए, और अल्लाह ताला शानहु अनवार व बरकात के साथ, हिदायत के साथ, उसकी रजा के साथ, हज मबरूर के साथ वापस लौटाए। واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه